الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظیم و صدق رسوله الكریم. مرحبا صد مرحبا, پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجھائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے, ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے, اے خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے. رمضان مومنوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی مغفرت اپنے جوش پر ہوتی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان, جب رمضان شروع ہوتا ہے, فتحت ابواب الجنہ, تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وغلقت ابواب جہنم, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, وسلسلت الشیاطین, اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے, اسلام میں رات پہلے دن بعد میں, مغرب سے تاریخ بدل جاتی, تو آپ نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے جو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا, اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا, اور ایک پکارنے اور سرکش شیاطین اور جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے, اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ, و یا باغی الشر اقصر, اور اے شر کے چاہنے والے باز آ جا. اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات اپنے بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے, اور یہ عمل پورے رمضان ہوتا رہتا ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ نیکیوں کا ایک موسم آ رہا ہے, جس میں رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر آدمی تھوڑی سی بھی محنت کرے, اور یہ کہ برائی کرنا دشوار ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے نیکیوں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. بحقی شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہا الناس, اے انسانو, قد اظلکم شہر عظیم, یقیناً تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے ایک نہایت عظیم مہینہ, شہر مبارک, یہ بڑا مبارک مہینہ ہے, شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر, یعنی ہزار مہینوں کو کیلکولیٹ کریں تو 84 ایئرز بنتے ہیں, یہ پوری لائف اسپین ہے, اور جو ہے یہ نہیں کہا کہ ہزار مہینے بلکہ ہزار مہینوں سے بھی بہتر, اور آج کل جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 55-65 سال, تو پوری زندگی ایک طرف ہے اور رمضان کی یہ ایک رات لیلۃ القدر یہ دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا سخی کون ہوگا کہ آپ ایک دن نوکری کریں اور وہ ساری زندگی آپ کو تنخواہ دیتا رہے, تو ایک رات ہے لیکن اجر و ثواب جو ہے وہ ساری زندگی سے بڑھ کر. تو آپ نے فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ, اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا, وقیام اللیل ہی تطوع, اور رمضان کے راتوں کو قیام کرنا اسے بڑے اجر و ثواب کا باعث بنایا. تو آپ نے فرمایا کہ ہوا شہر صبر, کہ یہ صبر کا مہینہ ہے, والصبر ثواب الجنہ, اور صبر کا ثواب تو جنت ہے, وہ ہوا شہر مواسات, آپ نے فرمایا یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے, ایسے لوگ جو بڑے پیسے والے ہوتے ہیں کبھی فقر و فاقہ گزرا ہی نہیں ہوتا, وہ بھی جب روزہ رکھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک میں کیسے تکلیف ہوتی اور پیاس میں کیسے حلق میں کانٹے چپتے ہیں, تو غریبوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے, اس لیے یہ باہمی ایک ہمدردی کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المومن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے, مادی نعمتیں بھی جو ہم استعمال کرتے ہیں باقی پورا سال ایک طرف ہے, اور جو افطار میں جو ہم کھانا پینا کرتے ہیں رمضانوں میں وہ دوسری طرف ہے, اور دوسرا روحانی نعمتیں بھی بڑی بڑھ جاتی ہیں, قرآن کی تلاوت ہے, ذکر اور اذکار ہے, درود ہے, اور اس کے علاوہ عبادات ہیں, تو یہ بھی بہت بڑھ جاتے ہیں. تو مومن کے رزق میں اس مہینے اضافہ کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں کوئی نفل عبادت ادا کرے گا تو وہ دوسرے مہینوں کے فرض عبادت کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا, اور جو کوئی رمضان کے مہینے میں کوئی فرض عبادت ادا کرے گا تو اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ثواب ملے گا. تو گویا نفل کا اجر و ثواب فرض کے برابر اور فرض عبادت کا اجر و ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا جو کوئی اس مہینے کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو یہ اس کے گناہوں کا مداوع بن جائے گا, اس کی گردن کو جہنم سے چھڑانے کا ذریعہ بن جائے گا, اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے. تو حضرت سلمان فارسی جو کہ درویش آدمی تھے, مال و دولت جمع ہی نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کو تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو روزہ افطار کرا سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو چند گھونٹ دودھ سے یا چند کھجوروں سے یا چند گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کرا دے, اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے سیراب کرے گا, یعنی حوض کوثر سے. اس کی تاثیر یہ کہ جو ایک دفعہ آب کوثر پی لے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے. پھر آپ نے فرمایا وہ شہر اولہ مغفرہ, اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول عشرہ مغفرت. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس مہینے کو عطا فرمایا, بالکل قریب آ گیا ہے, یا تو آج تراویح ہوگی یا پھر کل سے تراویحیاں شروع ہو جائیں گی اور رمضان کی مبارک ساعتیں شروع ہو جائیں گی. تو ابھی ہمیں اللہ سے سچی توبہ کر لینی چاہیے, اپنے گناہوں پر کرنا چاہیے, اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے رمضان میں داخل ہوں تاکہ شروع ہی سے یہ مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا باعث بن جائے. اور توبہ کی شرائط بڑی سمپل سی ہیں, پہلی شرط یہ کہ گناہ کو ترک کر دے, اور دوسری شرط یہ کہ گناہ پر شرمندگی ہو, ندامت ہو, اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم کریں. ان شرائط کے ساتھ جب بھی توبہ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرتے ہیں. ہاں کسی کا حق مارا ہے تو اسے لوٹا دے یا اس سے معافی مانگ لے, یہ چوتھی شرط. تو آپ نے فرمایا وہو شہر اولہ مغفرہ, یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول عشرہ وہ مغفرت ہے, واؤستہ رحمہ, اور اس کا درمیانی عشرہ رحمت ہے. تو وہ گناہگار لوگ بھی جو رمضان کے پہلے عشرے محنت کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں, تائب ہوتے ہیں, تو وہ بھی اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں. اور فرمایا وآخرہ عتق من النار, اور رمضان کا آخری عشرہ وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. تو بہت ہی قیمتی مہینہ آیا چاہتا ہے, تو اللہ تعالی ہمیں اس سے جو ہے بھرپور فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں یہ قیمتی آپ کے اوقات آتے ہیں جس میں بڑا جو ثواب ہے, وہاں ان قیمتی نعمتوں کا خیال نہ کرنا, ان سے فائدہ نہ اٹھانا, یہ بڑی محرومی کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے مستدرک حاکم کی روایت ہے, ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور ہر زینے پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین فرمایا, پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور اتر آئے. صحابہ نے وجہ پوچھی آمین کہنے کی, تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو بد دعا کرنے والے تمام ملائکہ کے سردار اور آمین کہنے والے تمام انبیاء کے سردار. تو بہت بڑی محرومی ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ میسر آ جائے اور آدمی اپنی مغفرت کے اسباب پیدا نہ کر پائے, اپنی مغفرت نہ کروا پائے, تو بہت ہی بڑی محرومی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہمیں بچا کر رکھے. اسی طرح جب آپ نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جب آپ نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا پائے. تو اس پر بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو تین بڑی بڑی نعمتیں, رمضان جیسا عظیم مہینہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی, اور والدین جیسا عظیم نعمت, جو ان کی ناقدری کرتا ہے وہ پھر بہت بڑا محروم رہ جاتا ہے. تو بہرحال رمضان کے مہینے کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غور کیجئے گا تو رمضان میں دو عبادتیں نظر آتی ہیں، ایک دن کا روزہ ہے اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن دوسری رات کی عبادت ہے جو کلام باری تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ رات بسر کرنا، اس میں تراویح کی نماز جو ہے یہ چلی آ رہی ہے اور صحابہ کے دور سے جو ہے یہ نماز پر امت جو ہے کاربند ہے. تو اس میں یہ کہ کوشش کی جائے کہ قرآن سے تعلق بھی ہو جائے اور کچھ سمجھ کا معاملہ بھی ہو جائے تاکہ زندگیوں میں تبدیلی آئے. تو انشاءاللہ اس مسجد میں بھی دورہ ترجمہ قرآن ہوگا، یعنی جتنا حصہ تراوی میں پڑھا جانا ہوتا ہے وہ پہلے اس کا ایک ترجمہ اور تشریح پڑھ لیتے ہیں، پھر وہی حصہ جو ہے تراوی میں پڑھتے ہیں. تو اس سے کیونکہ ابھی ابھی سنا ہوتا ہے تو سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور پھر جب آدمی سمجھتا ہے قرآن کو تو اس کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کتنی حقیر ہے جس کے پیچھے میں مرا مٹا جا رہا ہوں، اور آخرت کتنی قیمتی ہے، جنت کی نعمتیں کتنی اعلیٰ ہمیشہ رہنے والی ہیں جس کی طرف میری توجہ نہیں، پھر اس کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنائے، اس کے روزوں کو اہتمام کے ساتھ رکھنے والا بنائے، اور اس کی راتوں کو قرآن کے ساتھ بسر کرنے والا بنائے. اس حوالے سے میں چند روایات آپ کو سناتا ہوں. ایک روایت جو ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزے اور قرآن یہ بندے کے لیے سفارش کریں گے. ویقول الصیام، اور روزے کہیں گے اے ربی انی مناتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے رب میں نے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور خواہشات سے دن بھر، فشفعنی فی، پس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا انی مناتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس بندے کو رات کو نیند سے روکے رکھا، فشفعنی فی، پس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے. تو اللہ کرے کہ ہمارے روزے بھی اس قابل ہوں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں، اور ہمارا قرآن سے تعلق بھی ایسا ہو کہ اس کی خاطر ہم نے نیند کی کچھ نہ کچھ قربانی دی. اب کراچی والے 12 بجے سے پہلے کہاں سوتے ہیں، تو تھوڑا سا اور آدھا پون گھنٹہ اور قرآن کے ساتھ بسر ہو جائے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن سفارش کر سکے کہ اس بندے نے میری خاطر نیند کی قربانی دی. اور پھر ان کی سفارش قبول کرنا گارنٹیڈ ہے، حدیث میں کہا گیا اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے. پھر دوسری روایت جو ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں اور رات کو قرآن کے ساتھ قیام کو ایک جیسے الفاظ میں بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے گناہ بخش دیتا ہے. اور بالکل انہی الفاظ میں فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی زندگی بھر کے گناہ بخش دیتے ہیں. اور انہی الفاظ میں لیلۃ القدر کا بھی ذکر فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی زندگی بھر کے گناہ بخش دیتا ہے. تو بہت قیمتی موقع آ رہے ہیں، اور ان عبادتوں کو شرط اللہ تعالیٰ نے دو لگا دی، ایک ایمان اور دوسرا احتساب. دیکھیں روزے ہم سب لگتے ہیں، لیکن روزوں کی اصل نیت ہونی چاہیے اللہ کی رضا مندی، کہ روزے اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور روزے اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. باقی اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ جو ہے جسم میں فاضل چربی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ کہ وزن کم ہو جاتا ہے اور توند کم ہو جاتی ہے اور جسم کو آرام ملتا ہے. اس میں بہت کچھ اس وقت لکھا جا رہا ہے، ویسٹ کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہ ہمیں پہلے بات کیوں نہیں پتہ چلی. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ آپ سرچ کریں، نیٹ بھرا ہوا ہے اس وقت. وہ کہتے ہیں صحت کا ایک بہترین طریقہ روزہ رکھنا ہے، اور وہ حیران ہے کہ جو ہے یہ کس طرح جسم جو ہے وہ روزہ میں بہیو کرتا ہے. بڑا خوب کسی نے کہا ہے کہ یہ کھانا پینا یہ دوائی کی طرح، تو مناسب کھائیں گے تو فائدہ ہے، زیادہ کھائیں گے تو نقصان دہ ہے. تو یہ رمضان کے موقعوں میں ایک طرح سے جسم کو ایک ریسٹ ملتا ہے، اور یہ بڑی صحت افزا بات ہے. لیکن ہمیں اس لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ وزن کم ہو جائے یا پیٹ کچھ کم ہو جائے، تو بڑی چھوٹی نیت ہے. نیت ہونی چاہیے اللہ کی رضا، کہ اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. اور دوسری شرط بیان ہوئی اس حدیث میں احتساب، اور اہل پاکستان احتساب سے خوب واقف ہیں، ہم مستقل نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں کا احتساب کیا جائے اور حکمرانوں کا احتساب کیا جائے، تو اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ اپنی بھی عبادت کا احتساب کیا جائے۔ تو احتساب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک آدمی ویجیلنٹ رہے اپنی عبادت کے بارے میں، اپنی نیت کے بارے میں، اپنی عبادت کو آڈٹ کرے، اس کا اکاؤنٹیبل بنے اور دیکھے کہ وہ صحیح صحیح روزہ رکھ رہا ہے، اور وہ دیکھے کہ صحیح صحیح عبادات ہو رہی ہے، رات کو قرآن کے ساتھ واقعی وقت بسر ہو رہا ہے صحیح طرح، صحیح نیت کے ساتھ، تو اسے احتساب کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ روزے کے 6 آداب ہیں، اور وہ پہلا ادب بیان کرتے ہیں کہ آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، آدمی نے کھانا پینا جو کہ حلال ہوتا ہے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اب وہ کام کرے جو حرام ہے، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو یہ روزہ کیسا ہے؟ اس لیے بخاری شریف میں آتا ہے کہ کم من صائم لیس لہم من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب کھانا اور پانی تو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن گناہ کرتے جا رہے ہیں، تو پھر روزے کا صرف فاقہ ملتا ہے، پھر اجر و ثواب سے تو آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اندیشہ ہے کہ اگر بے احتیاطی کی جائے تو اجر و ثواب سے محروم نہ ہو جائیں، اس لیے اپنے روزے کو بڑے آداب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روزے کا پہلا ادب بیان کریں کہ آنکھ کا بھی روزہ، تو بد نگاہی سے بچا جائے، ایسی چیزوں کو نہ دیکھا جائے جو اللہ نے منع کیے ہیں، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اپنی نظروں کی حفاظت کی جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر یہ شیطان کے زہریلے تیلوں میں سے ایک تیر ہے، اور جو بندہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری خاطر اس کی حفاظت کرے گا، میں اس کی عبادت میں ایسی حلاوت پیدا کر دوں گا کہ اس سے وہ محسوس کرے گا۔ آج ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ آنکھوں کی چاٹ لگی ہوئی ہے، نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، بد نظری کر رہے ہیں، تو پھر عبادت میں لذت کہاں ملے گی؟ تو بہرحال پہلا ادب یہ ہے روزے کا کہ آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں روزے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ کان کا بھی روزہ ہو، جو چیزیں بولنے میں حرام ہیں وہ سننا بھی ان کا حرام، تو گانے سننا، میوزک سننا، فحش گفتگو سننا، کسی کی غیبت سننا، یہ بھی جو ہے گناہ کے کام ہے، تو کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روزے کا تیسرا ادب بیان کرتے ہیں کہ زبان کا بھی روزہ، یہ عجیب بات ہے، صوفیہ کے نزدیک تو روزہ رکھ کر جو جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا نہیں چھوڑتا تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے صوفیہ کے نزدیک اگر آدمی جھوٹ بولے اور غیبت کرے، تو زبان کا غلط استعمال نہ کریں، کسی کی یعنی آپ کہیں کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا تو ہے ہی، دھوکہ دینا، غلط بیانی کرنا، اور اسی طرح زبان کا غلط استعمال کرنا، یہ بھی روزے کے منافی۔ پھر امام غزالی چوتھا ادب بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں کا یعنی جوارح کا بھی روزہ، حدیث میں آتا ہے کہ غیر محرم کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور پیروں کا گناہ کے لیے استعمال کرنا یہ بھی گناہ میں ملوث ہونے کا ذریعہ، تو اس لیے ان اعضاء کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہیے، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، پیر کا بھی روزہ ہو۔ اور امام غزالی پانچواں ادب بیان کرتے ہیں کہ کم کھائے، تو اب آپ جا غور کریں کہ دن میں ہم نے کتنے وقت کا کھانا چھوڑا ہوتا ہے، بھئی ناشتہ تھوڑا پہلے کر لیتے ہیں سحری کے وقت، اور رات کا کھانا بھی ذرا پہلے کھا لیتے ہیں مغرب کے وقت، دوپہر کا ایک وقت کا کھانا ہی چھوڑا ہوتا ہے، لیکن افطار کے وقت دو وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں، اس سے پیٹ بھاری ہو جاتا ہے اور رات کی عبادت مشکل ہو جاتی، تو اس لیے کم کھائے۔ جیسے میں نے کہا کہ حلال رزق بھی دوا کی طرح ہے، تو دوا مناسب لینا ہی کفایت کرتا ہے، اگر دوا زیادہ لیں گے تو اوور ڈوز ہو جائے گا، الٹا نقصان دہ ہو جائے گا، تو حلال رزق سے افطار ہو اور پھر مناسب ہو کہ پیٹ بھاری نہ ہو تاکہ شام کی عبادت ہو سکے۔ اور وہ امام غزالی پھر روزے کا چھٹا ادب بیان کرتے ہیں کہ کم سوئے، رمضان سو کر گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، یوزلی آفیسز میں بھی جلدی چھٹی ہو جاتی ہے اور گھر آ کر سو گئے اور رات کو بھی جلدی سو گئے تو پھر سو سو کر رمضان گزار دیتے ہیں، تو رمضان تو کمائی کا مہینہ ہے، یہ سو کر گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جیسے یہ دونوں روایتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں کہ رمضان کا خصوصی تعلق قرآن سے، اس لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اسی لیے رمضان کے مہینے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا اور رات کی عبادت کو قرآن کے ساتھ منسوب فرمایا، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں. یعنی قرآن اللہ کا آخری اور مکمل ہدایت نامہ ہے جو میرے آپ کے لیے, اور یہ بڑی محرومی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی کتاب دے دی ہماری ہدایت کے لیے, ہم اس سے غافل ہوں. یعنی زندگی گزر گئی ہے, ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے کئی دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو, کئی دفعہ تو رہنے دیں, ایک دفعہ زندگی میں مکمل قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے بھی بڑے کم لوگ ہیں. پھر یہ کہ اس کی تفسیر سمجھنا, اس میں سے احکامات جو ہے معلوم کرنا کہ میری زندگی کے لیے اللہ کے کیا احکامات ہیں اور کیا مجھے کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو یہ اس کی بڑی ضرورت ہے. اس کے بغیر تو جو ہے وہ نجات نہیں, بلکہ بعض چیزوں کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن کی نظر میں وہ بہت بڑے جرائم. ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ قرآن کو نہ سمجھنا ہے. یعنی ہم چوری کو تو گناہ مانتے ہیں, شراب نوشی کو تو گناہ مانتے ہیں, لیکن قرآن کو نہ سمجھنے کو گناہ نہیں مانتے. حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اپنا ہدایت نامہ دے دیا اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے. باقی چیزوں کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں, یہ معمولی اخبار پڑھنے کے لیے دو دو گھنٹے ہوتے ہیں, اور ٹاک شوز دیکھنے کے لیے کئی کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں. انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں تو رات کا پتہ نہیں چلتا, شاپنگ کے لیے نکل جائیں تو دن گزر جاتا ہے. لیکن اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اس کی کتاب کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں تھا, اسے سمجھنے کے لیے وقت نہیں تھا, تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا ہمارے پاس. اور مسلم شریف میں آتا ہے کہ القرآن حجت اللہ کا وعلی, قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بن جائے گا. تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے, تو اس کی قدر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اسے سمجھنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنے کا نیت ارادہ کرنا چاہیے. تو اس رمضان کو خاص کیجئے قرآن کے ساتھ. ایک تو یہ کہ اسے روزانہ پڑھنا چاہیے, کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا وجود دوہرا وجود ہے, ایک گوشت اور ہڈیوں کا بنا ہوا جسم ہے, لیکن ہم صرف ایک جو ہے وہ ہڈیوں گوشت کی مخلوق نہیں ہے, بلکہ ہمارے اندر روح ربانی بھی ہے. تو روح اور جسم ان دونوں سے انسان بنتا ہے. جسم کا تو ہم خیال کرتے ہیں, روزانہ کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, نہاتے دھوتے ہیں, کوئی مرض لاحق ہو جائے تو علاج کراتے ہیں, لیکن روح کی طرف سے ہم غافل رہتے ہیں. تو روح کی بھی غذا ہے, اور وہ جس طرح جسم مٹی سے بنا ہے اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے پوری ہوتی ہیں, اور اسی طرح روح کا تعلق اللہ سے ہے, اور روح کی غذا بھی اللہ کا کلام ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ قرآن ہے. اس کی سورہ رعد میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. آج جو ہماری زندگی میں بے چینی ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے اور غم ہے, رنج ہے, اس کی اصل وجہ قرآن سے دوری, اللہ کے ذکر سے دوری ہے, اللہ کے قرب سے محرومی ہے. تو یہ عظیم مہینہ آیا چاہتا ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے, تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھیں, قرآن پڑھنا سیکھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر سیکھیں اور پھر قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں, تاکہ یہ زندگی کے یہ غم یہ دور ہوں. تو غم جو ہے ہماری غلط فہمی ہے اصل میں, تو ہم جنہیں غم سمجھ رہے ہیں وہ غم کی چیز ہی نہیں ہے, وہ تو آزمائش ہے. دنیا میں یا تو اللہ دے کر آزما رہا ہے یا لے کر آزما رہا ہے, ہماری اپنی کون سی چیز ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کی دینا. یہ اس نے جسم و جان, آنکھ کان ناک بھی اسی نے دی ہیں, یہ جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بھی اللہ ہی نے دی ہیں, یہ بیوی بچے بھی اللہ ہی نے دیے, یہ نوکری کاروبار بھی اللہ ہی نے دیے, گھر بار ساری جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ ہی کی ہیں. کبھی وہ دیتا ہے تو امتحان ہے کہ ہم اس کا شکر کرتے نہیں کرتے, کبھی وہ ان دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیتا ہے تو پھر امتحان ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں نہیں کرتے. اسی کے غم ہم نے لگائے ہوئے. آج ہمارے غم کیا ہیں؟ میں زیادہ نہیں کما رہا, میرے پاس بڑا گھر نہیں ہے, میرے پاس گاڑی نہیں ہے, میرے بچے بڑے اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے, یہ غم ہمارے. یہ تو غم ہونے ہی نہیں چاہیے. اصل غم تو یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ابھی تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کوششیں کر لی, میرے نامہ اعمال میں بڑی سے بڑی نیکی بھی کون سی ہے, مجھے اتنا موقع ملا, اللہ نے اتنی بڑی عمر دی, میں نے کیا دین کے لیے محنت کی ہے. یہ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے. جو اصل میں زندگی کا اگر غم کرنا تھا تو اس پر کرتے, لیکن ہمیں مادی نعمتوں کے تو غم ہے, روحانی جو ہمارے تقاضے ہم پورے نہیں کر رہے اس کا غم نہیں ہے. جو اللہ سے تعلق ہونا چاہیے تھا, جو اس کی دین سے تعلق ہونا چاہیے تھا, ہمیں تو اللہ نے امت وسط بنایا, ہمیں تو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم پوری دنیا کو اللہ سے جوڑیں, اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں قائم کرنے کی جدوجہد کریں. ہم نے اپنے اوپر نہیں شریعت نافذ کی, بلکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن میں ہے کیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے ری تھنک کریں، اپنی زندگی پر دوبارہ غور کریں. یہ جو عظیم مہینہ آ رہا ہے اسے اپنی اصلاح کا، اپنی تربیت کا جو ذریعہ بنائیں، اور زندگی میں جتنے رمضان گزر گئے ان میں سب سے قیمتی رمضان اسے بنائیں، اور تہیہ کریں کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ اس رمضان کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں گے اور قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں گے. اتنی عظیم نعمت ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں کیونکہ بچپن سے مل گیا، بغیر محنت کے یہ کتاب مل گئی، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں. ان نو مسلموں سے پوچھیں جنہوں نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں اور کیسے کیسے پریشان ہوئے، اور پھر انہیں جا کے اسلام کی نعمت ملتی، پھر جب وہ قرآن پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ روتے ہیں، بلکہ ان کے گھر کے اکثر افراد تو کافر ہی ہوتے ہیں. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے. خدا نہ خواستہ غیر مسلموں کے ہاں پیدا ہوتے تو ہم میں سے کتنے ہوتے جو حقیقت کی تلاش میں نکلتے اور اسلام کی طرف آتے. ہمیں تو اپنی نوکری سے فرصت نہیں ملتی، اپنے گھر کے کچھ کاموں ہی سے فارغ نہیں ہوتے، تو ہم کون سا تلاش کرتے کہ حق دین کون سا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اسلام ہمیں بچپن سے مل گیا، ورنہ لوگوں نے اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں. ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو روتے ہیں ان کے والدین کفر کی حالت میں انتقال کر گئے، اب ان کے لیے تو مغفرت کی دعا بھی نہیں کر پاتے ہو، تو وہ اب اس کی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دین پر قائم رکھ، ہماری اولادوں کو دین پر قائم رکھ اور ہمیں بھٹکنے سے روک لے. ہمیں قدر ہی نہیں ہے، نہ دین کی قدر ہے، نہ ہدایت کی قدر ہے، نہ اللہ کی کتاب کی قدر ہے، نہ اس وقت کی قدر ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. یعنی جب تک انسان صحت مند رہتا ہے اسے زندگی اپنی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بیماری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ زندگی تو میری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے اور یہ اللہ کی زندگی ہے، جب تک چاہے زندہ رکھے، جب چاہے لے لے. تو یہ جو مادی مسائل آتے ہیں وہ بھی ہمارے چوکانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. تو اللہ اس رمضان کو ہمیں اس کوشش میں جو ہے وہ کامیاب کرے کہ ہم واقعی اللہ کی طرف لوٹیں. ایک بڑی عمدہ بات، جیسے میں نے شروع میں جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی، وہاں الفاظ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزرے. لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. تو رمضان کا حاصل یہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ اس احساس کا نام ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ میں اللہ کی نظروں سے گر جاؤں. تو یہ احساس پیدا ہونا چاہیے روزوں کے ذریعے کہ بھئی ہم پلٹیں اپنے رب کی طرف، اور ہمیں سب سے بڑی فکر لاحق ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور اسی فکر کے ساتھ پھر باقی زندگی اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مفسرین نے ایک بڑی عمدہ بات ہائی لائٹ کی ہے کہ زندگی کتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، وہ ایک دن یا اس سے بھی کم محسوس ہوتی ہے. اب ذرا غور کر لیں کہ ہم میں سے بعض لوگ 20 سال، بعض لوگ 50 سال، بعض لوگ 60 سال، 70 سال زندگی کے گزار چکے ہیں. جب گزری ہوئی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وقت تھا جو گزر گیا، تو وہ بچپن کے دوستوں کے تو شاید نام بھی اب بھول گئے ہوں، اور وہ ساری زندگی پر جب غور کرتے تو لگتا ہے تھوڑا سا وقت تھا جو بیت گیا. تو اس کی چند مثالیں قرآن میں بھی ملتی ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا فلسطین کی تباہ حال بستی سے، نبوکدنضر نے حملہ کیا تھا، 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، 6 لاکھ کو اپنا قیدی بنا کر بیبلونیا لے گیا تھا، اور پورا شہر جو ہے وہ کھنڈر بنا ہوا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کیوں کر اسے دوبارہ آباد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا. وہاں ذوالقرنین بادشاہ نے نبوکدنضر پر حملہ کیا، اسے شکست دی، اور یہاں جیل میں جو قید تھے بنی اسرائیلی انہیں آزاد کر دیا، انہوں نے آ کر اس شہر کو دوبارہ آباد کر دیا. اس میں 100 سال لگ گئے. 100 سال بعد اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھا کھڑا کیا، ان سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سوتے رہے؟ انہوں نے کہا یوما او بازا یوم، یا تو ایک دن یا آدھا دن. اللہ تعالیٰ نے کہا 100 سال سوتے رہے ہم. اور ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، اللہ کی شان تھی کھانا جو کا توں تھا، اور کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، وہ ہڈیوں کا پنجر بنا ہوا، تو ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے ان کے گدھے کی ہڈیاں جوڑی، اس پر گوشت چڑھا، کھال چڑھائے، زندہ کر کے اسے کھڑا کر دی. یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ بقرہ کے آخر میں اور 30 پارے کے شروع میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح سورہ کہف میں 7 نوجوانوں کا ذکر ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، انہوں نے اس بادشاہ نے کہا کہ بھئی مجھے تمہاری جوانیوں پر رحم آ رہا ہے اور تم شرک کرو، یہ ہماری دیوتاؤں اور دیویوں کو پوجو ورنہ تمہیں قتل کر لوں گا. تو وہ پھر یہ موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے نوجوان، انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اللہ نے انہیں سلا دیا. کتنے عرصے سوتے رہے؟ 300 سال یا 309 سال، اتنے عرصے کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، ایک خدا تز بادشاہ کا دور تھا جب اللہ نے انہیں اٹھایا. ان 7 نوجوانوں میں آپس میں گفتگو کی کہ ہم کتنے عرصے سوتے رہے ہوں گے، تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک دن یا آدھا دن، حالانکہ کتنے عرصہ سوتے رہے؟ 300 سال. اسی طرح آج ہم سو رہے ہیں، 50 سال ہم نے لگا دیے، 60 سال گنوا دیے، 70 سال گنوا دیے، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے، موت کے دہانے پر ہیں، قبر سامنے تیار ہے، لیکن جو ہے کوئی فکر نہیں ہے اس کی. تو اللہ یہ فکر ہمیں عطا فرمائے. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا ابو الحسن جو علی میاں کے نام سے مشہور ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اس زندگی کو ایک روزے دار کی طرح گزاریں. دیکھیں ایک دن کا روزہ ہم کس طرح گزارتے ہیں، ہر وقت خیال رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. گھر میں اکیلے بھی ہوتے ہیں، چاہیں تو کچھ کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، کسی دوسرے انسان کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کسی کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ کو تو پتہ چل جائے گا، تو مجھے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے. تو جیسے ہم اپنے دن بھر کے روزے کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر گناہوں سے بچتے، اللہ کو راضی کرنے کی کچھ نہ کچھ صحیح اور محنت کرتے ہیں، اسی طرح یہ زندگی بھی ایک روزے دار کی طرح گزارنی چاہیے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 روزے ہیں، ایک دن بھر کا روزہ ہے اور ایک عمر بھر کا روزہ ہے. دن بھر کا روزہ فجر سے شروع ہوتا ہے، اور روزہ نام ہی اس کا ہے کہ فجر سے لے کے مغرب تک کھانا پینا اور جنسی خواہش کو چھوڑ دیا جائے. تو دن بھر کا روزہ فجر سے شروع ہوتا ہے، اور عمر بھر کا روزہ بلوغت سے شروع ہوتا ہے. دن بھر کے روزے میں کھانا پینا منع ہے، اور عمر بھر کے روزے میں اللہ کی نافرمانی منع ہے. دن بھر کا روزہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، اس دفعہ شاید 14، 14.5 گھنٹے، 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، جبکہ عمر بھر کا روزہ چند برسوں کا ہوتا ہے، وہ 40-50 سال کا، 70 سال کا ہو جاتا ہے روزہ. اور دن بھر کا روزہ مغرب پر ختم ہو جاتا ہے، اور عمر بھر کا روزہ موت پر ختم ہو جاتا ہے. دن بھر کا روزہ ہم کھجور کھا کر اور پانی پی کر افطار کرتے ہیں، اگر زندگی بھر کا روزہ صحیح صحیح رکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پی کر افطار ہوگا، جس کی تاثیر یہ ہے کہ پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیا جائے. تو اصل میں اس امید کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم روزے سے ہیں، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں، ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق یہ زندگی ایک روزے دار کی طرح پوری کرنی ہے. اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر من چاہی زندگی گزارتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس گناہ کا موقع ملتا ہے کر گزرتا ہے، جو حرام لذت کا موقع ملتا ہے حاصل کر لیتا ہے، اور جیسا چاہتا ہے عیش اور دھڑلے سے رہتا ہے، جبکہ ایک مومن وہ پابندیوں کے ساتھ رہتا ہے. اسے گناہ کا موقع بھی ہوتا ہے پھر بھی نہیں کرتا، یا اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنی ناجائز خواہشوں کو مارتا ہے، اپنے نفس کے موزور گھوڑے کو جو ہے وہ کھینچ کر رکھتا ہے، اسے قابو میں رکھتا ہے، اور ساری پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. تو اس کے لیے تو دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے، یہ تو عمر قید ہے جس میں ایک مومن جو ہے وہ گویا عمر قید کی سزا میں. تو ایک عمر قید کے قیدی کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آج سے رہائی ہے، اب تمہاری قید ختم، اب تمہاری مرضی چلے گی، جو چاہو گے وہ ملے گا، ہر طرح کا عیش اور لذتیں تمہاری منتظر ہیں، تو وہ دن اس قیدی کے لیے خوشی کا دن ہوگا یا غم کا دن ہوگا؟ آپ خود بتائیں، وہ خوشی کا دن ہوگا. اس لیے موت ایک مومن کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، وہ کوئی غم کا افسوس کا دن نہیں ہوتا. اس کی قید ختم، اب ہمیشہ ہمیشہ کے عیش اور آرام کا وقت شروع. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیت تبسم بر لب اُست. تمہیں مرد مومن کی علامت بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی. آپ غور کریں، جب ہم رمضان کے مہینے میں محنت کرتے ہیں، روزے اہتمام سے رکھتے ہیں، راتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرتے ہیں، تو رمضان کے بعد جو دن ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، وہ خوشی کا دن ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ گویا اجر کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بخشش کے فیصلے فرما دیتا ہے، اور جو محنتیں کی ہیں، عبادات کی ہیں، ان کا اجر سے نوازتے ہیں. اسی طرح ایک مومن کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن اس کی موت کا دن ہوتا ہے، وہ اس کی عید کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس طرح زندگی گزاری ہوتی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، اس نے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے. اب تو نتیجہ ہے، اب تو اللہ کی مہمانی کا موقع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک روزے دار کی طرح اپنی زندگی گزارنے والا بنائے، اور ہماری موت کو بھی عید کا دن بنائے. اور یہ کہ جو رمضان آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، ابھی بھی چند جو ہے وہ کچھ وقت باقی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالی ہمیں دن کے روزے اور پھر رات کی عبادت اور وہ بھی قرآن کے ساتھ رات کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ کراچی میں 41 مقامات ہیں جہاں دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے. پورے پاکستان میں 200 کے قریب مقامات ہیں جہاں دورہ ترجمہ قرآن کیا جا رہا ہے, یعنی تراویح میں قرآن کا ترجمہ بھی ہو جاتا ہے, تفسیر بھی ہو جاتی ہے, اور اس طرح کم از کم 3 دفعہ قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے. ایک دفعہ مدرس قرآن کی آیات پڑھتا ہے, ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ایک قرآن یوں ختم ہو جاتا ہے, پھر مدرس ترجمہ کرتا ہے اور تھوڑی تشریح کرتا ہے تو ایک دفعہ پورے قرآن کا ترجمہ سامنے آ جاتا ہے, پھر تیسری دفعہ قاری صاحب جو ہے وہ تراویح کی نماز میں قرآن سناتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس میں وقت کتنا لگتا ہے, 4 گھنٹے اوسطاً روزانہ, 115-120 گھنٹے پورے مہینے میں, محض 29 نائٹس, 29 راتیں. تو ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک رکوع روزانہ ترجمہ تشریح پڑھتے ہیں, 558 رکوع ہیں, تقریباً 2.25 سال لگ جاتے ہیں, 2 سال لگتے ہیں, تو روزانہ اگر کریں تو جا کر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوگا. تو یہ بھی رمضان کی خصوصی فضل ہے اور برکتیں ہیں کہ محض 29 نائٹس کے اندر پورا قرآن پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک اس کا ترجمہ, تفسیر, اسے 2 دفعہ اس کی سماعت, یہ سب حاصل ہو جاتا. قرآن کا ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, جامع ترمذی کی روایت, اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے. اگر 2 منٹ میں بھی ایک رکعت پڑھیں تو 200 منٹ چاہیے, 100 رکعت نماز پڑھنے میں سے زیادہ ہی وقت لگتا ہے. اوریجنلی اگر 100 رکعت پڑھیں شاید ایک رات میں 100 رکعت بمشکل پڑھ سکیں, لیکن یہ کہ چند منٹوں میں کئی آیات کا ترجمہ اور تشریح ہو جائے گا, تو اللہ تعالی ہمیں ان محفلوں میں شریک ہونے والا بنائے. ایک ایپ بھی بنایا گیا, آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں, دورہ ترجمہ قرآن ایپ. اس میں یہ کہ آپ کے گھر سے قریب ترین جو مقام ہوگا دورہ ترجمہ قرآن کا وہ آپ پتہ کر سکتے ہیں, نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں وہ ایپ کام کر رہا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس رمضان میں وقت نکالیں اور راتوں کو قرآن کے ساتھ بسر کریں. 3.5-4 گھنٹے اوسط ہے, اس میں محض 29 راتوں میں پورے قرآن سے ہم گزر جائیں گے انشاءاللہ. اس میں پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے, آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو میں معمولی سمجھ رہا ہوں قرآن میں تو ان کی بڑی اہمیت. یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ جائز مال جو ہے وہ حلال ہے, لیکن وہ جائز مال جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو وہ بھی ناجائز ہے. تو اصل قیمتی چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہوں. یہ آنکھیں کھلتی ہیں جب قرآن کو ترجمے سے آدمی پڑھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کیا کوتاہیاں ہیں جو وہ کر رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو وہ مس کر رہا ہے. تو اس سے انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آتی ہے. تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اس رمضان کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے, ہمیں نیکیوں کی ترغیب کا ذریعہ بنا دے, قرآن سے جڑنے کا ذریعہ بنا دے اور اپنی رضا کا باعث بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.